الحمد لله نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو وعلى الله فليتوكل المؤمنون سورة تغابن آیت نمبر 13. کئی ہفتوں سے اس آیت پر درس چل رہا ہے, آج انشاءاللہ اس پر مکمل کر کے اگلے ہفتے پھر اگلی آیت پر درس دوں گا انشاءاللہ. اس آیت میں پچھلے درس میں بیان ہوا تھا اللہ پہ اعتماد اور توکل, جیسے کہ اس آیت میں فرمایا کہ اللہ ہی پر توکل کرتے ہیں ایمان والے. اس میں بتا دیا کہ اللہ پہ توکل کرنا, اعتماد کرنا یہ کس کا کام ہے؟ اہل ایمان کا. ہندو اللہ پہ توکل نہیں کرتے, انگریز اللہ پہ توکل نہیں کرتے, جاپنیز اللہ پہ توکل نہیں کرتے, فرانسیسی لوگ اللہ پہ توکل نہیں کرتے. وہ جانتے ہی نہیں کہ اللہ ہوتا کیا ہے, اس پہ توکل ہوتا کیا ہے. اللہ کو تو جانتے ہیں مگر اس پہ توکل نہیں جانتے کہ توکل کیا ہوتا ہے. توکل کا معنی اعتماد کرنا. اعتماد کو انگلش میں کیا کہتے ہیں پتہ نہیں, ٹرسٹ کرنا. ہاں اتنی تو مجھے بھی آتی ہے, اگرچہ آپ کے سن کے آ گئی لیکن یہ لفظ بہت استعمال ہوتا ہے, بھائی مجھ پہ ٹرسٹ کرو, کہتے ہیں نا لوگ مجھ پہ اعتماد کرو, میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا, مجھ پہ ٹرسٹ کر کے اتنے پیسے مجھے دے دو میں تمہیں دھوکہ نہیں دوں گا. تو اللہ تعالیٰ بھی کہتے ہیں کہ مجھ پہ ٹرسٹ کرو, مجھ پہ اعتماد کرو. تو آج انسان انسان پہ تو اعتماد کرتا ہے لیکن اللہ پہ اعتماد نہیں کرتا. یہ بہت بڑا مسئلہ ہے, یاد رکھو کہ جیسے اسلام میں جو عبادتیں ہیں وہ کسی دنیا کے دوسرے مذہب میں نہیں, کسی قوم میں نہیں. اسلام میں نکاح کا جو رواج دیا وہ دنیا کی کسی قوم میں نہیں ہے, جس طرح سے اسلام میں ہے. طلاق کا اسلام کا ایک الگ سسٹم ہے جو دنیا کی کسی دوسری قوم میں نہیں ہے. وراثت کے اسلام کے ایک مستقل احکام ہیں جو دنیا کی کسی دوسری قوم میں نہیں ہے, یہ صرف اسلام میں ہے وراثت کے احکام. اسلامک بینکنگ آپ نے سنی ہوگی, یہودی بینکنگ یا گوری بینکنگ آپ نے نہیں سنی ہوگی. گوروں کی بینکنگ کو گوری بینکنگ کہہ رہا ہوں میں. ان کا کوئی مخصوص بینکنگ کا طریقہ نہیں ہے, بس جو طریقہ بھی بزنس کا جس زمانے میں وہ سوٹیبل سمجھتے ہیں اس طریقے کو وہ اختیار کرتے ہیں. لیکن اسلام نے تجارت کے بھی طریقے بتائے, ان طریقوں کو آج اسلامک بینکنگ کا نام دے دیا گیا ہے. تو اسلام جو ہے نا ایک زندہ جاگتا مذہب ہے, کیونکہ یہ اللہ کا قانون ہے. تو یاد رکھو اسی طرح جیسے کچھ ظاہری احکام ہوتے ہیں جو ہم کرتے ہیں, ہم نے ابھی عشاء کی نماز پڑھی, کیوں پڑھی میرے بھائی؟ کیونکہ ہم مسلم ہیں. ہندو نہیں پڑھتے, سکھ نہیں پڑھتے, عیسائی نہیں پڑھتے, پارسی نہیں پڑھتے, وہ اگر پڑھتے بھی ہیں ہفتے میں ایک دن عبادت کرتے ہیں. تو ہم میں سے بہت سے پانچ ٹائم عبادت کرتے ہیں جیسے کہ اللہ نے حکم دیا, یہ ظاہری عبادت ہے. ابھی بہت سے لوگ حج کے لیے گئے ہوئے ہیں, یہ بھی جسم کی عبادت ہے حج کرنا, اس میں مال خرچ ہوتا ہے, اللہ کے گھر کے گرد طواف ہوتا ہے, پھر اس میں قربانی ہوتی ہے جانور کی, رمی ہوتی ہے, سارے وہ احکام ہیں جو ہماری باڈی پہ ظاہر ہوتے ہیں, نظر آتا ہے کہ یہ کچھ کر رہا ہے. لیکن یاد رکھو کچھ اعمال کا تعلق ہے انسان کے دل سے, اور جیسے سکون کا تعلق جسم سے ہے یا دل سے ہے؟ ہے بھائی دل سے ہے. ایک آدمی بستر پہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے, لائٹ بند ہے, کوئی چھیڑ چھاڑ کرنے والا نہیں, میوزک چل رہا ہے, لائٹ میوزک, صحیح ہے نا؟ کیونکہ لوگ کہتے ہیں اس سے بڑا سکون ملتا ہے لائٹ میوزک. ہم ایک دفعہ کوئی بڑے ہوٹل میں گئے, وہاں کوئی تقریب تھی, یہ تقریب بھی بتا دیتا ہوں, یہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین کی تھی گوروں نے, جو کارٹون بنائے تھے معاذ اللہ, اس پر ایک مختلف علماء کا ایک بیان رکھا گیا تھا جامعۃ الرشید کی طرف سے, بڑا ہوٹل تھا وہ، جنرل حمید گل مرحوم بھی اس میں آئے تھے اور مرزا اسلم بیگ بھی اور علماء بھی. تو ہم جب ریفریشمنٹ کے لیے عصر کے بعد ہمیں سموسے پکوڑوں کے لیے چھٹی ملی ہے، تو ہم جب جہاں جس ہوٹل میں ہم گئے تو وہاں ہلکا ہلکا میوزک چل رہا تھا اور ایک آدمی بیٹھا بیٹھا ہلکا ہلکا تھرک بھی رہا تھا، بیٹھ یوں 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 ہل رہا ہے دائیں بائیں بائیں دائیں ایسے ایسے ہل رہا ہے، اور وہ اس نے کچھ تبلے شبلے ہاتھ میں لی ہوئی ہلکا ہلکا اس کو بجا رہا ہے اور لوگ اپنا چائے پانی میں مشغول ہیں. تو ہمیں بڑا تعجب ہوا، ہم نے کہا یہ ابھی میوزک کا ٹائم تو نہیں، یعنی تو چائے پاپے کا ٹائم ہے، سموسے کھا لو چائے پی لو، ریفریشمنٹ تو اسی کو کہتے ہیں نا، یہ نہ کوئی گانا ہے نہ کوئی، ویسے ہی ہلکا ہلکا میوزک کیوں چل رہا ہے، سر میں درد ہو رہا ہے اس سے. کسی نے بتایا کہ یہ ریفریشمنٹ کے لیے، اور یہ کئی گھنٹے سے چل رہا ہے. یہ دیکھو ایک بہت اہم پوائنٹ کی بات آپ کو بتا رہا ہوں، یہ میں ایسے ہی نہیں سنا رہا یہ واقعہ، تو غور سے سنیں کہنا کیا چاہ رہا ہوں میں. لائٹ میوزک چل رہا ہے، ایک تو ہوتا نا کسی نے گانا سننا ہے 10-15 منٹ کا گانا سنا، اس کے بعد اس کا دل بھر گیا چلو دوسرا گانا لگا دو، تیسرا گانا لگا دو، 4-5 گانوں کے بعد کیا کہ چھوڑو کوئی اور کام کرو بیٹھ کے، سارا دن گانے تھوڑی سنتا رہوں گا میں، سمجھ رہے ہیں نا. جو گانے سنتے ہیں وہ بھی 5-6-8-10 ایک ٹائم پہ اتنے سنیں گے نا، اس کے بعد میں ہٹا بھائی بند کر اس کو، اور بھی کام ہے اور بھی غم ہے زمانے میں محبت کے سوا. لیکن یہ جو لائٹ میوزک ہے یہ بہت دیر سے چل رہا ہے. پتہ یہ چلا کہ جی یہ کلچر بھی کہاں سے آیا ہے، باہر سے. گورا جو ہے نا گورا، وہ خاموشی پسند نہیں کرتا، وہ اگر چائے بھی پی رہے ہیں تو لائٹ میوزک چلنا چاہیے تاکہ تھوڑا سا توجہ میوزک کی طرف بھی رہے. یہ بہت بڑی اس بات کی علامت ہے کہ ان کے دل میں سکون نہیں ہے. یاد رکھو، جس کے دل میں سکون نہیں ہوتا اسے سکون حاصل کرنے کے لیے انٹرٹینمنٹ کا کچھ نہ کچھ سامان ہر وقت چاہیے. بہت یہ جو میں نے جملہ کہا ہے نا، اس کو ہلکا لفظ نہ سمجھیں، بہت بڑا ایک قانون اور ایک ضابطہ پیش کیا ہے آپ کے سامنے. جس کے دل میں سکون نہیں ہوتا، ایک ایک لفظ اس کا نپا تولا ہے اس جملے کا. ویسے تو کوئی اور کہتا نا، میں کہتا سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے، لیکن میں چونکہ خود ہی کہہ رہا ہوں کہیں گے اپنی منہ میاں مٹھو بن رہے ہیں. اپنے الفاظ کو کون کہتا ہے کہ سنہری حروف سے لکھنے کے قابل ہے؟ بھائی میں کہوں آپ کہیں گے حضرت نے ایسی بات کہی کہ سونے سے لکھنے کے قابل ہے، تو پھر اچھا بھی لگے گا. لیکن آپ لوگ کہیں گے نہیں، اتنے سمجھدار نہیں ہیں، لگتا ہے ایسے ہی ہے، اللہ کرے ہوں، تو میں خود ہی کہہ دیتا ہوں، ٹھیک ہے. اور یہ میرا اپنا ملفوظ نہیں ہے، ہم نے بزرگوں سے سنا ہے اور مشاہدہ کیا ہے. جس کے دل میں سکون نہیں ہوتا اسے سکون کے لیے ہر وقت انٹرٹینمنٹ کا کچھ نہ کچھ سامان چاہیے. کچھ نہ کچھ ہونا چاہیے، کوئی تھرکتا ہوا نظر آئے اس کو، موسیقی چل رہی ہو، ہلکی پھلکی ہو بے شک، زیادہ بھاری بھرکم کو کہتے ہیں یہ پینڈو ہونے کی علامت، ہلکی پھلکی موسیقی، ہلکا پھلکا رقص، رقص و سرور. کوئی نہیں ناچے گا تو یہ خود ہی ناچنا شروع کر دے گا، یہ خود ہی ہلکا ہلکا ہلنا شروع ہو جائے گا ویسے. تو اس سے کیا ہوتا ہے، دل کو سکون ملتا ہے. یہ اس کی علامت ہے کہ دل ہر وقت بے سکون ہے اور ہر وقت کسی نہ کسی تفریح کی تلاش میں ہے، ہر وقت کوئی نہ کوئی تفریح اسے چاہیے. تبھی تو آج انٹرٹینمنٹ کی دنیا جو ہے نا سب سے زیادہ مشہور ہے، لوگ ہر وقت ٹی وی کے آگے بیٹھے رہتے ہیں، ہر وقت کچھ نہ کچھ لگا رہے بس. وجہ کیا ہے، فارغ بیٹھتے ہیں نا دماغ خراب ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو دیکھو ایک آدمی لائٹ بند کر کے بستر پہ لیٹا ہوا ہے آنکھیں بند کر کے، دیکھنے میں لگ رہا ہے کہ پرسکون ہے، لیکن ضروری نہیں ہے کہ یہ پرسکون ہے. ممکن ہے دل میں ٹینشن سے، پریشانی سے، ڈپریشن سے بے سکونی کے کانٹے چبھ رہے ہوں، تبھی آنکھ بند کر کے لیٹ گیا. یہ ضروری نہیں ہے کہ یہ آدمی سکون میں ہے. سکون کا تعلق کس سے ہے میرے بھائی، دل سے دیکھنے میں لگے گا یہ سکون، اور ممکن ہے سکون میں ہو، یہ بھی ممکن ہے، لیکن اس کی باڈی دیکھ کے آپ اندازہ نہیں لگا سکتے کہ آنکھیں بند کر کے لیٹا ہوا ہے آرام سے. یہ دل کے اندر جھانک کے دیکھو گے تو پتہ چلے گا کہ اس کا دل رو رہا ہے یا مسکرا رہا ہے، دل رو رہا ہے یا مسکرا رہا ہے. بعض دفعہ انسان مسکرا رہا ہوتا ہے مگر دل اس کا رو رہا ہوتا ہے، اور بعض دفعہ آنکھیں رو رہی ہوتی ہیں مگر دل مسکرا رہا ہوتا ہے. جب انسان اللہ کے سامنے توبہ کے آنسو بہاتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، تو خدا کی قسم آنکھ روتی ہے مگر دل مسکراتا ہے، دل مسکراتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے، اتنا سکون ملتا ہے جیسے کوئی پہاڑ اس کے سر سے کسی نے ہٹا دیا، کیونکہ اللہ کی محبت کے چشمے پھوٹ رہے ہوتے ہیں اس میں، اللہ کی محبت کے پھول کھل رہے ہوتے ہیں اس میں، اور ناپاکی اور گندگی اور گناہوں کی محبت کے جو گٹر ہے نا وہ اس کے دل سے نکل رہے ہوتے ہیں، یہ بدبو اس کے دل سے نکل رہی ہوتی ہے. گناہ تو بدبو ہے نا، گناہ، توبہ کس سے ہوتی ہے؟ برائیوں سے. توبہ کس سے ہوتی ہے بتاؤ بھائی؟ برے کاموں سے. اچھے کاموں سے توبہ نہیں ہوتی، برے کاموں سے توبہ ہوتی ہے. تو جیسے انسان، اور برائی کیا ہے؟ گندگی ہے. گندگی کی دو قسمیں، ایک جسمانی گندگی اور ایک اعمال کی گندگی. جسم جب میلا کچیلا ہو نہا کے سکون ملتا ہے کہ نہیں ملتا؟ سست سے سست آدمی نا جو کبھی نہاتا نہ ہو میل کچیل میں، اسے بھی زبردستی نہلا دے تو کہے گا اچھا فیل ہو رہا ہے، اچھا محسوس ہو رہا ہے. اسی طرح جب اعمال گندے ہوتے ہیں نا انسان کے، اعمال کیا ہے؟ جھوٹ بول رہا ہے، رشتہ داری توڑ رہا ہے، بد نظری کر رہا ہے، انٹرنیٹ پہ اور ٹی وی پہ برہنہ عورتوں کو دیکھ رہا ہے، گندگی ہے یہ، اسے کوئی بھی اچھا نہیں سمجھتا، کوئی بھی شریف آدمی نہیں کہے گا یہ بہت اچھا کام ہو رہا ہے. تو ان گندگیوں سے جب یہ کرے گا توبہ تو یہ ایسے ہے جیسے اس نے غسل کر لیا، توبہ کا غسل. تو جیسے کپڑے صاف پہننے سے اور پسینہ صاف کرنے سے، نہانے سے سکون ملتا ہے، ایسے ہی بدعمالیوں سے توبہ کرنے سے سکون، اس کا دل صاف ہو جاتا ہے. اب اسے اپنے آپ سے شرم نہیں آتی، اسے برتری کا احساس پیدا ہو جاتا ہے اس کے دل میں کہ میں گندا نہیں ہوں، میں اپنے، اس کا ضمیر اسے ملامت کرنا چھوڑ دیتا ہے، بھئی اللہ نے معاف کر دیا. اور یہ احساس بھی ہوتا ہے کہ اگر اللہ معاف نہ کرتا تو میں ہمیشہ گندا ہی رہتا. تو اللہ کے اس احسان کا استحضار دل میں آتا ہے، اس سے اللہ کی محبت پیدا ہوتی ہے کہ بھئی میں اس قابل تو نہیں تھا کہ مجھے معاف کیا جاتا، مجھے تو سزا دینی چاہیے، ملنی چاہیے تھی، لیکن میرے رب نے مجھے معاف کر کے مجھ پہ احسان کیا، کوئی پیسہ نہیں مانگا اس نے، کوئی سزا نہیں دی، ایسے ہی معاف کر دیا. تو جب اللہ کی محبت دل میں پیدا ہوتی ہے تو دل سے بے سکونی کے کانٹے نکلتے ہیں. اور جب اللہ سے محبت پیدا ہوتی ہے نا تو یاد رکھو، انسان کو اس کی محبوب چیز اگر مل جائے نا تو سب سے زیادہ مزہ اس کو اسی وقت آتا ہے جب اس کی محبوب چیز مل جائے. جس نے اپنا محبوب ہی اللہ کو بنا لیا تو اللہ تو ہر وقت ملا رہتا ہے اس کو، ہر وقت ملا رہتا ہے. آپ کسی سے بھی دوستی کریں نا، ہر وقت نہیں ملے گا وہ، بلکہ جتنی دوستی پکی ہوگی اتنی لڑائیاں زیادہ، جتنی پکی دوستی لڑائیاں اتنی بات بات. جس سے دوستی نہ ہو نا وہ کوئی الٹی بات کر دے انسان دل پہ نہیں لیتا، جس سے محبت ہے اس نے تھوڑی سی الٹی بات کر دی دل پہ لے کے بیٹھے دماغ میں، سر میں درد ہو رہا ہے، آج کیا بول دیا بیگم نے، ٹھیک ہے. سب سے زیادہ جھگڑے کس کے ہوتے ہیں؟ میاں بیوی کے ہوتے ہیں نا، کیونکہ ان میں محبت بھی سب سے زیادہ ہوتی ہے. آج میاں نے ایسی بات کیوں کہہ دی، وہ کہہ رہے اس نے یہ کیوں بول دیا. منگیتروں کے جھگڑے بہت ہوتے ہیں اپنے منگیتر سے، شادی سے پہلے ہی جھگڑے شروع، میں ایک گھنٹے سے فون کر رہا ہوں تم فون ہی نہیں اٹھا رہی ہے بھائی. وہ پتہ نہیں بیت الخلاء میں بیٹھی ہے کیا کر رہی ہے، اس کے بھی دس کام ہیں، لیکن آپ کو غصہ آ گیا. تو پھر اس نے غصے میں کہہ دیا میں سارے دن تمہارے لیے تھوڑی بیٹھی ہوں، آپ کو اور غصہ آ گیا ہے بھائی، بجائے سوری کرنے کے یہی ہو رہا ہے آج کل، کسی پہ لڑ رہے ہیں، شادی ہوتی نہیں منگنیاں ٹوٹ جاتی ہیں، اور اگر شادی ہو گئی تو رخصتی سے پہلے طلاق ہو جاتی ہے، رخصتی ہو گئی ابھی بچے نہیں ہوئے تو طلاق، یہی چل رہا ہے آج کل، یہی سارے کیس اسی قسم کے آ رہے ہیں۔ تو اللہ سے جب انسان کو محبت ہو جائے، سکون، بھائی ساری دنیا کا، ساری کائنات کا بادشاہ میرا دوست ہے، اب میرے ساتھ جو بھی ہوگا میرے فائدے کے لیے ہوگا، میرے نقصان کے لیے نہیں ہوگا، کیونکہ ساری کامیابی کی چابیاں کس کے ہاتھ میں ہیں؟ اللہ کے ہاتھ میں۔ پھر اگر یہ پڑھا لکھا ہوگا نا تو اور سکون ملے گا، اس نے اگر قرآن پڑھا ہوا ہے، واقعات سنے ہوئے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب بندوں کو کتنی آزمائشوں میں ڈالا، کیسے کیسی آزمائشوں میں ڈالا، اور پھر انہیں ان آزمائشوں سے نکالا، تو یہ کہے گا کہ اتنے بڑے بڑے اللہ کے نیک بندوں میں آزمائشیں آئی ہیں، یہ اس لیے کہ اللہ کو ان سے محبت تھی، تو اگر میں بے روزگار ہو گیا، میرے گھر میں یہ فساد ہو گیا، میرے ساتھ ایسا ہو گیا، کوئی بات نہیں، میرا محبوب مجھے اپنی محبت میں بڑھانا چاہتا ہے، مجھے نوازنا چاہتا ہے۔ وہ دیکھو آزمائشیں تو ہر ایک پر آتی ہیں، چاہے آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہو یا نہ ہو، جب اللہ کی محبت ہوتی ہے تو آزمائشوں کو جھیلنا آسان، برداشت کرنا آسان، اور جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی، تو اللہ سے تعلق ہی نہیں ہے، تو وہ جس مصیبت میں ڈالے گا آپ کو، جس پریشانی میں ڈالے گا آپ کو، ٹینشن ہونا شروع ہو جائے گی، بولے کیا میں ہی ملا تھا اللہ کو پریشان کروانے کا، سارے سب کے روزگار چل رہے ہیں، میں ڈگریاں بغل میں لے کے گھوم رہا ہوں، ایک آدمی نے مجھے فون کیا بڑا پریشان، کہہ رہے لوگ چار چار شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے ہیں، میری عمر 35 سال ہو گئی مجھے ایک بھی نہیں مل رہی ہے، ایسے جیسے میں مجھے ڈانٹ رہے ہیں، ایسے ہی کئی دفعہ، دو تین دفعہ فون کیا اس نے، چار چار شادیاں کر کے بیٹھے ہوئے اور میرے لیے ایک بھی نہیں، بھائی میں نے تیری شادی روکی ہوئی ہے تو مجھے ڈانٹ رہے ہیں، تانے مجھے کیوں دے رہے ہیں، اور بھی تو دنیا میں کتنے لوگ ہیں جنہوں نے شادی کی، تو میں نے کہا اس طرح تو ایک بھی نہیں ہوگی، یہی اسٹائل اگر رہا ہر وقت جب ڈپریشن کے مریض رہو گے تو لوگوں میں مشہور ہو جائے گا کہ بندہ ہی عجیب سا ہے۔ ایک صاحب جو تھے نا وہ طوطوں کا کاروبار کرتے تھے، غصے کے بڑے تیز تھے، کبوتر کا کاروبار، تو اب کیا ہے کبوتر بیچنے کے لیے جو ہے نا، اب کبوتر میں ایسے جوڑے بھی ہوتے ہیں لاکھوں لاکھوں کے بکتے ہیں، اب انہوں نے OLX پہ اشتہار دیا یا کسی اور طریقے سے، تو ان کے گھر پہ دو تین کسٹمر پہنچے ڈیفنس سے، یہ کاروبار ڈیفنس کے لپٹن میں ہی ہوتا ہے اتنا مہنگا، تو ان کے گھر پہنچے دو تین آدمی، اب ان کا جو کبوتر کا جو پیئر تھا یہ تقریباً 1.5-2 لاکھ روپے کا تھا، اب کسٹمر جو ہے نا وہ تو سامنے والے کو، کسٹمر اپنی سیاست چلاتا ہے اور بائر اپنی چلاتا ہے، بیچنے والا اپنی، بیچنے والا قیمت 50 لاکھ بتائے گا اور کسٹمر 500 بتائے گا، تاکہ 500 سے شروع کروں، کسٹمر کو پتا ہوتا ہے کہ یہ 1.5 لاکھ کا ہے، مگر وہ سیاست چل رہی ہوتی ہے نا کہ دیکھیں ایسا نہ ہو کہ یہ بیوقوف اور میں خام خام 50,000 روپے دے کے چلا جاؤں، اس میں ہو سکتا ہے یہ اس کو پتا ہی نہ ہو کہ یہ جوڑی کتنے کی ہے، تو کسٹمر آیا، یہ بھائی اس نے جوڑی دکھائی کتنے کی ہے، اس نے کہا آپ پہلے بتائیں، اس نے کہا یہ میں آپ سے 10,000 کی لوں گا، اس کو غصہ آ گیا، بندوق نکال لی، بولا یہ تیرے کو 10,000 کی لگ رہی ہے، اور گریبان پکڑ لیا، وہ بیچارے ڈر گئے، انہوں نے کہا نہیں نہیں بھائی یہ 3 کروڑ روپے کی ہے، یہ جو ہے نا وہ ڈر گئے کہ یہ تو دہشت گرد ہے، مار نہ دے، بھاگے اپنی گاڑی میں، دو تین کسٹمر اسی طرح بھگا دیے اس نے، ذرا سا وہ کوئی بات کرتے ہی گن پوائنٹ، یہ تجھے 5,000 کی لگ رہی ہے، اس کے کسی دوست نے اس کو سمجھایا بھائی ایک تو کسٹمر کی تو عادت ہے اس طرح بات کرنے، اس طرح اگر غصہ دکھاتے رہو گے پھر تو یہ بک گئے، یہ 5,000 میں بھی نہیں بکیں گے، تو اس میں تحمل بردباری، وہ 5 روپے بھی لگا دے قیمت، بولے کوئی بات نہیں اگر آپ کو یہ 5 روپے میں کہیں اور سے ملتی ہے تو وہاں سے لے لیں آپ، ٹھیک ہے نا، آپ کی بڑی مہربانی ہوگی آپ یہاں سے تشریف لے جائیں، تو 5 روپے میں نہیں دوں گا آپ، اس طرح سے بات کر لی جائے، وہ خود ہی واپس آئے گا، اس کو بھی تو پتہ ہے 5 روپے کی چیز نہیں ہے، لیکن جو طبیعت میں غصہ ہو نا ہر وقت 2-2 فٹ اچھل رہا ہو، لوگ اس سے بھاگ جاتے ہیں، تو یہ بھی اللہ کے اعتماد اور توکل کی بات ہے، یاد رکھو. جب آپ کاروبار کر رہے ہو یا نکاح کا پیغام بھیج رہے ہو تو شرافت کے دائرے سے نہ نکلے آدمی، جو حقیقت ہے وہ بتا دے، بولے بھائی ہونی ہوگی اسی طرح ہو جائے گی، نہیں ہوگی تو نہ صحیح، نہیں ہونی ہوئی تو کوئی بات نہیں، مر جائیں گے ایسے اسی میں خیر ہوگی، جلدی مر جائیں گے ذرا بس یہ ہوگا غم سے، لیکن آخرت میں انشاءاللہ مل جائیں گے، ٹھیک ہے نا، آخرت میں حساب کتاب اچھا ہوگا. تو توکل اللہ پہ اعتماد. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت آتی ہے تو سکون آ جاتا ہے، اور جب اللہ کی محبت نہیں ہوتی تو سکون کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے، اس میں گاڑی بھی ہوگی، بنگلہ بھی ہوگا، بیوی بچے بھی ہوں گے، خاندان بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، مگر نہیں ہوگا تو کیا نہیں ہوگا؟ سکون نہیں. ذرا سی پریشانی آئی پاگل ہو گیا. تو یہ جو سکون ہے اس کا تعلق کس سے ہے؟ ہے بھائی دل سے ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے، اور یہ جسمانی دل سے نہیں ہے، روحانی دل سے ہے. جسمانی دل سے ہوتا نا تو سکون کی ٹیبلٹ ایجاد ہو جاتی ہیں، بھائی جو جس کی طبیعت میں سکون نہیں ہے گولی کھا لے دل سکون میں آ جائے گا. ایک تو دل کے ظاہری بیماری ہوتی ہے نا، دل وال بند ہو گئے دل کے، یا کمزور ہے دل، وہ تو مادہ ہے، اس کے تو علاج ہو سکتا ہے. ایک ہے آپ کی سوچ اور آپ کے خیالات، اس کے لیے کوئی ٹیبلٹ ایجاد نہیں ہوئی ہے کہ وہ کھائیں گے تو آپ کو کیا آ جائے گا، سکون مل جائے گا. اس کے لیے چند چیزیں ہیں، جب تک وہ نہیں ہوں گی تو آپ کو سکون حاصل ہو ہی نہیں سکتا. وہ کیا ہے؟ اسباب سے نظر ہٹ جائے. تبلیغ والے جو کہتے ہیں نا، اللہ سے ہونے کا یقین اور اللہ کے غیر سے کچھ نہ ہونے کا یقین دل میں آ جائے. جس دن یہ دل میں یقین آ گیا، جو ہوتا ہے کس سے ہوتا ہے؟ اللہ کے علاوہ سے ککھ بھی نہیں ہوتا. ککھ یہ کچھ کی سپرلیٹیو ڈگری ہے، ککھ یعنی کچھ میں بھی تو پھر بھی تین حروف ہے نا، کچھ کا مطلب بھی کچھ تو ہے نا، کچھ سے بھی نہیں، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ کا لفظ بھی بڑا ہے اس کے لیے. تو یہ یقین جب دل میں آ جاتا ہے انسان کے، زندگی مزیدار ہے، ایسی مزے کی زندگی گزرتی ہے. لیکن اس یقین کا ایک صحیح مطلب ہے اور ایک غلط مطلب ہے. صحیح مطلب یہ ہے کہ اسباب اختیار ہی نہیں کرتا، جیسے میں نے پچھلے بیان میں تفصیل بتائی تھی کہ جتنے بے وقوف ماشاءاللہ دیندار لوگ ہوتے ہیں اتنے بے وقوف میں نے دنیا داروں کو نہیں دیکھا. دیندار آدمی ہر کام میں پیچھے ہے، ہر کام میں، عمومی طور پر، سب کی بات نہیں کر رہا، ہر کام میں سب سے پیچھے. یونیورسٹی میں اگر دیکھیں گے تو سب سے زیادہ نالائق ہے نا، سب سے نیک وہی ہوگا. یونیورسٹی میں آپ دیکھ لیں، جو لڑکے پڑھ رہے ہیں، تعلیم حاصل کر رہے ہیں، ان میں بھی اگر کوئی دیندار بن گیا، اب کیا ہو جائے گا؟ وہ تعلیم میں سب سے پیچھے، کیونکہ وہ نیک ہے. وہ کیا بن گیا؟ وہ کہتے ہیں یہ دنیا سے کیا ہوتا ہے، اللہ سے ہوتا ہے، پڑھنے سے کچھ بھی نہیں ہوتا، اسٹڈی سے کچھ بھی نہیں ہوتا، تعلیم سے کچھ بھی نہیں ہوتا، جو کچھ ہوتا ہے اللہ سے ہوتا ہے، دو رکعت پڑھنے سے ہوتا ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ ایک نمبر کا سست، صحت کا خیال کرنا بھی چھوڑ دے گا. یہ تو تعلیم میں سب سے پیچھے، گھر میں بھی سب سے بیکار. ماں باپ کے فون آتے ہیں، ہمارا جو نمازی بچہ ہے نا سب سے زیادہ فالتو گھر میں وہی ہے، جو بے نمازی ہیں وہ مستقبل کی فکر میں لگے ہوئے، کر رہے ہیں یہ کر لیں وہ کر لیں ایسا کر لیں ویسا کر لیں، ابا کی بھی اما کی بھی خدمت. جو نمازی ہے وہ ماشاءاللہ سب سے زیادہ بیکار، سب سے بیکار وہی ہے، خانقاہ میں بیٹھا رہتا ہے پورا دن، پیر صاحب کے پاس پورا دن کہاں بیٹھا رہتا ہے؟ خانقاہ. لنگر آتا ہے صبح کھاتا ہے، شام کو ایک لنگر کھایا سو گیا خانقاہ میں، ٹھیک ہے، پیر صاحب کی صحبت میں بیٹھا ہوا ہے. ایک ایک ہفتہ کھا کھا کے گردن کیسی ہو جاتی ہے؟ بھینس کی طرح موٹی، کیونکہ فری پھوکٹ میں مل رہا ہے نا، کمانے کا جو تھوڑا بہت جذبہ تھا وہ بھی ختم. کہ دیکھو اللہ چھپڑ پھاڑ کے جب دے رہا ہے کیا ضرورت، بیٹھا ہوا ہے پیر صاحب کی خدمت. وہ ایک آدمی ہمارے خانقاہ میں کسی گئے تو وہاں دیکھا ساری خانقاہیں ایک جیسی نہیں ہوتی. اللہ کے بندو یہ بھی ذہن میں رکھو، جتنا آج بزرگان دین ہیں نا یہ سب خانقاہوں سے پیدا ہوئے ہیں، کہیں میرے بیان کو غلط رخ پہ نہ لے کے چلے جانا کہ میں خدا نخواستہ میری کوئی اوقات نہیں ہے، میں بھی خانقاہی میں رہا ہوں تو تھوڑا بہت جو آپ کے سامنے بات کر لیتا ہوں، خانقاہی اگر نہیں ہوتا تو پتہ نہیں کیا ہوتا. لیکن ہر چیز کا ایک صحیح استعمال بھی ہوتا ہے اور غلط. اس وقت بھی ہم نے دیکھا تھا خانقاہ میں ایسے ایسے لوگ آ کے پڑ جاتے تھے نا، کھا رہے پی رہے کوئی مسئلہ، ہمارے حضرت تو ڈنڈا لے کے نکال دیتے تھے، ہمارے حضرت کسی کو بیکار خانقاہ میں بھی نہیں بیٹھنے دیتے تھے اور لنگر تو آنے دیتے ہی نہیں تھے. کہا یہ مریدوں کو فری پھوکٹ کی عادت پڑتی ہے نا، ان کو پھر کمانے کی صلاحیت ہی ان میں ختم. حضرت تو جوان آدمی کو اس وقت، بعض لوگ اعتکاف میں بیٹھتے تھے گھر کے کام سے جان چھڑانے کے لیے، تو حضرت ان لوگوں کی بھی حوصلہ شکنی کرتے تھے، کہتے یہ اعتکاف میں جو بیٹھ رہا ہے نا اس لیے کہ تاکہ گھر کے کام کاج سے جان چھوٹ جائے، اور طالب علم اس لیے بیٹھ رہا ہے کہ اس کی پڑھائی سے جان چھوٹ جائے. حالانکہ مقصد اعتکاف کی نفی نہیں ہے، اعتکاف تو عبادت ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، لیکن ایک ہی عبادت ایک شخص کے حق میں عبادت ہے اور دوسرا اس عبادت کو غلط کیش کرا رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے چلو یار جب اعتکاف میں مسجد میں بیٹھ جائیں گے تو یہ جو گھر میں ابا صبح بیٹھا ہے انڈے لے کر آ جا، ڈبل روٹی لے کر آ جا، فلانا لے کر آ جا، یہ لے کر آ جا، وہ لے کر آ. بعض لوگ بیویوں سے بھاگ کے اعتکاف میں آتے ہیں، سمجھ رہے ہیں نا، بیویوں سے بھاگ کے آتے ہیں کہ یار چھوڑو جان کھائی ہوئی ہے، اعتکاف میں بیٹھ جائیں گے تو ایک عذر بھی ہوگا. اب باہر اگر بیٹھو تو فوراً فون آ جاتا ہے، اتنی دیر سے بیٹھے ہوئے آ کیوں نہیں رہے، مجبوراً جانا پڑتا ہے، ورنہ پولیس کو بلوا لیں گے میرے سے شادی ہوئی تھی بیٹھے ہوئے باہر آئیں. تو اب اعتکاف میں آ کے بیٹھ گئے، معاملہ کیا ہو گیا آسان، بھائی اعتکاف میں بیٹھے بیٹھے کیا ہیں، کھا رہے ہیں. اعتکاف والوں کی دعوت سے تو آپ کو پتہ ہے نا ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی، تھوڑا سا اپنا خرچہ ہوتا ہے باقی سارا محلے والے اٹھاتے ہیں، تو واپسی پہ ہار پور بھی ہو رہے ہیں، عزت بھی ہو رہی ہے. تو اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اعتکاف غلط ہے، اعتکاف تو صحیح ہے، بیٹھنے والے کی نیت بعض دفعہ غلط ہوتی ہے. تو ایسے ہی خانقاہوں میں بھی بہت سی ایسی خانقاہیں ہیں جہاں بعض مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں، اصلاح ہی کے لیے آئے ہوئے ہوتے ہیں، اور بہت سو کو فری میں حساب کتاب مل رہا ہوتا ہے، گھر کے کام کاج چھوڑ کے، باپ کی خدمت، ماں کی خدمت چھوڑ کے پیر صاحب کے چرنوں میں آ کے بیٹھ، پھر لنگر آ رہا ہے. بعض مریدین ہوتے ہیں وہ سخی ہوتے ہیں، تو وہ خانقاہ میں جتنے اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں ان سب کو پراٹھے کھلا رہے ہوتے ہیں. حالانکہ پہلے زمانے میں اصلاح جب ہوتی تھی تو پراٹھے چھوڑنے پڑتے تھے، سمجھ رہے بات، اس زمانے میں جب اصلاح ہوتی ہے تو کیا ہوتا ہے، کھا رہے ہیں، اصلاح کے لیے بیٹھے. تو ہمارے ایک دوست نے کسی قسم کی کسی خانقاہ میں گئے تو وہاں دیکھا ہوا تھا کہ شادی شدہ لوگ بھی بیویوں کو چھوڑ چھوڑ کے آئے ہیں آگے پڑے ہوئے، تین دن ہو گئے کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے کوئی ادھر لیٹا ہوا ہے، لنگر آ رہا ہے. جب انسان کھاتا رہتا ہے اور لیٹا رہتا ہے، بیان سنا لیٹ گئے وہیں پہ، تو وہ گردنیں ان کی ماشاءاللہ اچھی اچھی ہو گئی تھی نا، بھاری بھرکم. تو وہ لیٹے ہوئے نا، تو وہ ہمارا ایک دوست ہے، تھوڑا مزاحی آدمی ہے وہ، تو نقل بہت اتارتا ہے. کہہ رہے میں گیا، میں نے ان سے پوچھا بھائی تم لوگ یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو، تین دن سے تمہیں دیکھ رہا ہوں، میں جب آتا ہوں تم لوگ یہیں پڑے ہوئے ہو، تمہارے کی بیوی بچے نہیں ہیں کیا، گھر بار نہیں ہے، کیوں آئے ہوئے ہو یہاں؟ کہہ رہے وہ پیٹ بھرا ہوا، گردن موٹی، ایسے ہاتھ پیچھے رکھ کے نا جیسے مسٹنڈا پڑا ہوا ہوتا ہے مزے سے، کوئی فکر نہیں. کہہ رہے میں نے پوچھا یہاں کیوں پڑے ہوئے ہو تین دن سے، کہہ رہے اصلاح کے لیے آئے ہوئے ہیں آپ. کس کے لیے آئے ہوئے ہیں؟ اس سستی کو نام کیا دیا جا رہا ہے؟ اصلاح. بھائی جاؤ اپنے ابا کی خدمت کرو، اما کی خدمت کرو، اور تعلیم حاصل کرو، کچھ کرو. اللہ کے نبی نے فرمایا المؤمن القوی خیر من المؤمن الضعیف، اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ مان. طاقتور مطلب یہ نہیں کہ موٹا ہو گیا، طاقتور مطلب ہر فیلڈ میں کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہو. جو بہت کچھ کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے وہ کچھ نہ کرنے کی صلاحیت والے سے افضل ہے، بہتر ہے، برتر ہے، کیونکہ یہ اپنی اور قوم کی خدمت دوسروں سے زیادہ کر سکتا ہے. صحابہ کی سیرت دیکھو نا، اٹھا کے صحابہ تیراکی بھی جانتے تھے، دوڑتے تھے. سلمہ ابن اقوا اتنا تیز دوڑتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھوڑے چرا کے کوئی لے گیا، گھوڑے پہ بھاگا، حضرت سلمہ ابن اقوا گھوڑے سے تیز بھاگتے تھے، گھوڑے سے تیز بھاگ کے اس کو پکڑ لیا اور کہا خذ وانا ابن الاقوا، نیزہ مار کے کہا لے اس نیزے کو، میں اقوا کا بیٹا، میں ہوں کون، اقوا کا بیٹا. ایسے فخر بھی کرتے تھے کہ بھائی میں اقوا کا بیٹا ہوں، معمولی آدمی نہیں. آج کوئی بھاگ سکتا ہے؟ ایک ہفتہ خانقاہ میں وقت لگائے گا، اس کے بعد چلنے کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے. خلافت مل گئی ہے تو اب چلا ہی نہیں جا رہا حضرت، کیونکہ اب خلیفہ بھی بن گئے، چلا رہے ہیں بھائی، چل تو لو. تو کیا ہو رہا ہے بھائی؟ تو کچھ مخلص لوگ بھی ہوتے ہیں خانقاہوں میں، جو باقی بیچارے خدمت کے لیے آئے، وہ صبح شام بیت الخلاء کی صفائی میں لگے رہتے ہیں، اور تاکہ وہ اصلاح کے لیے آئے ہیں ان کو تو بیت الخلاء صاف کریں گے، اس سے کیا ہوگا؟ نفس مرے گا. ایسے لوگ بھی ہیں، بڑے بڑے آفیسر تھے ہمارے دارالافتاء میں، ایک بہت بڑے افسر آتے تھے، بیت الخلاء صاف کرتے تھے طلبا کا، تاکہ دل میں تکبر نکل جائے. تو ہمارے حضرت کی تو عادت تھی کسی کو بیکار نہیں پڑا رہنے دیتے، وہ خانقاہ میں آ جائے نا، پوچھتے آپ نظر آ رہے ہیں، خیریت، اصلاح کے لیے آیا ہوں، گھر جائیں وہیں سے اصلاحی خط لکھ لیا کریں، ٹھیک ہے نا، کام کاج کریں، اور اسی سے انشاءاللہ آپ کو فائدہ ہو جائے گا. کوئی بہت ہی قریبی ہوا، بہت ہی خاص ہوا، اس کو اجازت دیتے تھے، جس کے بارے میں پتہ ہوتا ہے یہاں پڑھ نہیں جائے گا، آ کے سوتا نہیں رہتا یہاں صبح سے لے کے شام تک. تو کہاں سے بات شروع ہوتی ہے، کدھر چلی جاتی ہے، کیا بات کر رہا تھا میں؟ ہاں میں بتا رہا تھا کہ بھائی دل کا جو سکون ہے نا، دل کا سکون، ہاں اللہ سے سب کچھ ہونے کا، غیر اللہ سے کچھ نہ ہونے کا. تو اللہ سے سب کچھ ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسباب کو چھوڑ دے آدمی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے میں نے واقعات سنائے تھے نا پچھلے بیان میں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت کامیابی کے لیے جو اس طریقہ تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت اس طریقے کو استعمال فرمایا بہت ذہانت کے ساتھ. اس کی میں نے کچھ مثالیں دی تھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کمانڈر کسے بنایا؟ خالد بن ولید کو، حالانکہ حضرت بلال پہلے سے مسلمان تھے اور ان کا مقام زیادہ تھا، مگر کمانڈر بنانے کے لیے اسی کو بنایا جائے گا بھائی جس کو کمانڈ کی صلاحیت ہو، جس میں کمانڈ کی. یہ اسباب ہے نا دنیا کے بھائی، فتح صرف تقوی سے نہیں ہوتی، فتح کے لیے اب دیکھو نیک پرہیزگار بہت نیچ کلین قسم کے لوگوں کو آپ انڈیا سے مقابلہ کرنے کے لیے بارڈر پہ لے جا کے کھڑا کر دو، جنہوں نے فوجی ٹریننگ نہ کی ہو، وہ کیا ہوگا جب انڈیا بم پھینکے گا تو یہ نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں گے وہاں پہ دعا مانگ رہے ہیں، کیا خیال ہے؟ تو ایک بم ان کے اوپر بھی آگے لگ جائے گا. اس کے لیے کیا بھائی، غوری میزائل بنانا پڑے گا، ایٹم بم بنانا پڑے گا. اعدوا لهم ما استطعتم من قوة، قرآن میں اللہ نے کہا ہے جتنی طاقت ان کے خلاف تم کفریہ طاقتوں کے خلاف جمع کر سکتے ہو جمع کرو. نبی نے بھی کی ہے، تیر بنانے والے پر کو جنت کی بشارت دی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، تیر بناتا ہے اور تیر چلاتا ہے دونوں کو بشارت دی ہے، بنانے والے کو بھی دی ہے. آج تیر کا زمانہ نہیں ہے، آج کس کا زمانہ ہے؟ بموں کا زمانہ ہے. اب بم بنانا نہ شروع کر دینا. بم بنانے کا جو قانونی طریقہ ہے، آپ جاؤ جو قانونی ادارے ہیں، اپنے ملک کے لیے بنایا جاتا ہے نا، اپنے ملک کو پھاڑنے کے لیے تھوڑی بنایا جاتا ہے. تو جو بھی ایک طریقہ، جیسے ڈاکٹر عبد القدیر خان نے بنایا بم اور پھاڑ کے دکھایا، اس طرح سے بم بھی بناؤ اور بم پھاڑو بھی. ترہبون بہ عدو اللہ، اس میں اللہ نے بنا دیا کہ تم جب بم بناؤ گے اور ایٹمی دھماکہ کرو گے تو اس کا روب اللہ کے دشمنوں پہ پڑنا چاہیے. ایسا نہیں اپنے ہی مسلمان کانپنا شروع کر دے، ایک اور دہشت گرد آ گیا ہے، بوتل سے بم بنانا سیکھ لیا اس نے، صحیح ہے نا؟ آج کل کیا ہو رہا ہے، نوجوان جو بم بنا رہے ہیں نا، اس سے پڑوسی گھبرا رہا ہوتا ہے کہ یار کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے یہاں رکھ دے یہ. تو یہ سسٹم نہیں. تو ترہبون بہ عدو اللہ وعدوکم، جب پاکستان نے ایٹمی دھماکہ جس دن کیا تھا نا، ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب اتنے خوش تھے کہ کیا بتاؤں میں، حالانکہ صوفی تھے، خانقاہ میں رہتے تھے، لیکن اتنے خوش تھے، اتنے خوش تھے کہ کیا بتاؤں. اور ہم لوگ بھی بڑے خوش تھے، حالانکہ اس ایٹمی دھماکے کے بعد ہمیں پتا تھا کہ پابندیاں لگیں گی، ملک کی غربت بڑھے گی، ملک کی غربت بڑھے گی، لیکن پھر بھی مزہ آ رہا تھا. غریب ہیں مگر دنیا تو ڈرے گی نا بھائی. جنرل حمید گل مرحوم، اللہ ان کی مغفرت کرے، ان کے درجات کو بلند کرے، بڑا ٹائٹ آدمی تھا وہ، سمجھ آ رہی ہے بات، بڑا زبردست آدمی تھا. اس نے مدارس کا بہت تحفظ کیا اور روس کو شکست دینے میں افغان وار میں، اور ابھی امریکہ کو لوہے کے چنے چبوانے میں جنرل حمید گل کا بہت بڑا کردار ہے. تبھی میڈیا اس کے خلاف بول رہے ہیں، بہت بولتے ہیں میڈیا، ملا تھا، مولوی تھا، مولوی عبد الحمید گل کوئی کہتا ہے، کوئی کیا کہتا ہے، بڑا ٹائٹ آدمی تھا. تو جنرل حمید گل نے ابھی جامعۃ الرشید میں جو ان کا آخری بیان ہوا تھا نا کانوکیشن میں، اس بیان میں ایک بڑی زبردست بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ لوگ جو ہمیں آئی ایم ایف جو قرضہ دیتی ہے نا ہمارے حکمرانوں کو، یہ پی جاؤ. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس نے کہا نمبر ایک، یہ عوام کو تو دے ہی نہیں رہے، یہ دے کس کو رہے ہیں؟ اپنے مطلب کے حکمرانوں کو دیتے ہیں اور وہ انہی کے مفاد میں خرچ ہوتے ہیں. عوام کو ملا ہو، عوام پہ خرچ ہوا ہو تو عوام واپس کرے نا. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ ہمیں تو ملا ہی نہیں، ہم پر تو اتنے قرضے لے کے ہم کہاں گئے، ہمیں تو کچھ بھی نہیں. ہم سے تو حکومت کیا لے رہی ہے؟ بجلی کے بل ڈبل ڈبل کر کے بڑھا دیے اور اتنے ٹیکسز ہر ہر چیز پہ، ہم سے تو ادھر سے بھی نچوڑ رہی ہے اور حکومت آئی ایم ایس سے بھی لیتی ہے. دوسری بات یہ کہ یہ میں اپنی طرف سے بتا رہا ہوں، یہ حمید گل کی بات نہیں ہے، حمید گل کی بات پھر میں دوبارہ بتاتا ہوں. ابھی پاکستان جب بنا ہے نا تو اس کے وسائل اور ذخائر اتنے زیادہ تھے کہ دنیا نے دیکھا، یہودی نے دیکھا کہ یہ ملک اتنی ترقی کرے گا کچھ دنوں میں ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کے قابل ہو جائے گا. یہ اس کے پاس وسائل اتنے، بلوچستان میں اتنا پیٹرول ہے، اتنا پیٹرول ہے، اتنا اتنی گیس کوئلے کی، اتنی کانیں کہ یہ ملک جو ہے نا یہ اس کو تو یہ تو ہماری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے گا. تو ان کے تو لوگ بیٹھتے ہیں نا فوراً کہ بھائی اس ملک کو مسلمانوں کا ملک ہے، کیسے پیچھے رکھا جائے. تو انہوں نے پالیسی وضع کی کہ اس ملک کو کسی طرح قرضہ دے دیا جائے. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ سندھ میں ایسا ہوتا ہے کہ غریب لوگوں کو قرضہ دے دے گا نا، ساری زندگی پھر اپنا غلام بناتے ہیں ان کو، کیونکہ قرضہ جب انسان کو فری میں ملتا ہے وہ اڑا لیتا ہے اس کو، اس کے بعد ساری زندگی پھر وہ جو ہے نا اپنے قرض دینے والے سے جو ہے نا نظریں چھپاتا پھرتا ہے. تو یہ مالدار جو جن میں دین نہیں ہے نا، وہ غریبوں کو پھانسنے کا ایک طریقہ ہوتا ہے. اس وقت پاکستان اتنا مالدار نہیں تھا، لیکن ان کو پتا تھا یہ سونے کے نوالے کھائے گا یہ ملک تھوڑے دنوں میں، اتنی اور طاقتور فوج بھی ہے، اس سے بھی ڈرتے تھے وہ. تو انہوں نے کیا کیا، آئی ایم ایف کو کے ذریعے ان کے حکمرانوں کو قرضہ لینے پر مجبور کیا. بھائی قرضہ لو، قرض ہماری اکنامکس میں پڑھایا یہ جاتا ہے کہ کوئی بھی ملک قرضہ لیے بغیر چل ہی نہیں سکتا. یہ کیسی احمقانہ باتیں ہیں، لیکن اکنامکس کے آپ جو بھی اکنامکس میں ایم اے کرے گا نا وہ یہ پڑھے گا لازمی. اور یہ اندھی تقلید کرتے ہیں، کیونکہ یہ سلیبس کس نے بنایا؟ ان لوگوں نے، انہوں نے ہمارے نصاب میں یہ چیز شامل کی. بھائی قرضہ لیے بغیر ترقی کر ہی نہیں سکتے. اب اس پہ کوئی اپنے ٹیچر سے پروفیسر نہیں پوچھا بھائی کیوں نہیں کر سکتے، جب ہمارے پاس سب کچھ ہے، سب کچھ نکل رہا ہے ہمارے پاس، اور آج تک جو ہم چلتے رہے ہیں تو یہ کیسے چلیں؟ یہ وہ وقت تھا جب پاکستان بعض یورپی ممالک کو قرضہ دے رہا تھا، جس میں جرمنی بھی ہے. ایک ایسا وقت بھی آیا ہے پاکستان کی تاریخ میں جس میں پاکستان نے جرمنی کو قرضہ دیا ہے، غریب تھا وہ جرمنی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ اور پاکستان اتنا مالدار، جبکہ بھی پاکستان میں یہ ذخائر دریافت نہیں ہوئے تھے، اس وقت قرضے دے رہا تھا. تو یہ بڑے بڑے لوگ جو ہے نا، انہوں نے یہ پلان بنایا کہ ان کے حکمرانوں کو مجبور کرو کہ یہ قرضہ لیں، اور ان کے دماغ میں یہ گوبر بھرو کہ قرضہ لیے بغیر تم ترقی کر ہی نہیں سکتے. جو جتنے اکنامکس کے ماہر اوپر جائیں گے نا، ماہرین معاشیات، ان سب کو یہ پڑھاؤ. نتیجہ کیا نیا؟ کروڑوں کے قرضے آنا شروع ہو گئے. جب قرضے آتے ہیں تو ان کو پتہ ہے ملک پہ تھوڑی خرچ، کچھ تھوڑا سا ملک پہ خرچ ہوا، بہت سارا حکمران کھا گئے. اب سود لگنا شروع ہوا، اب سود ادا کرنے کے لیے بھی قرضہ، پھر مزید سود، سود در سود، ملک کتنا قرضوں میں جکڑ گیا ہے. اب کیا ہے، وہ آرڈر کرتے ہیں بجلی کا بل بڑھا دو. یہ تو آئی ایم ایف کی طرف سے آرڈر آتا ہے بجلی کا بل بڑھا دو، صحیح ہے نا، ہمیں ہمارے قرضے ادا کرو. کچھ قرضے جاتے ہیں، پھر مزید قرضے آ جاتے ہیں. جو وزیر اعظم بنتا ہے، صدر بنتا ہے، سب سے پہلے کشکول لے کے مزید قرضہ مانگنے کے لیے چلا جاتا ہے. تو جنرل حمید گل نے ایک بڑی پیاری بات کہی، اس نے کہا کہ یہ قرضے عوام پہ خرچ نہیں ہوئے، یہ گن پوائنٹ پہ قرضے دیے گئے ہیں زبردستی. لہذا پاکستان کی عوام سے گزارش ہے کہ قرضے پی جاؤ. آئی بات سمجھ میں؟ اور کہا کہ یہ اتنے چالاک ہیں کہ یہ تم پی بھی گئے نا پھر بھی تمہیں قرضہ دیں گے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ یہ پھر بھی تمہیں دیں گے. ان کو پتا ہے کہ ان کے لیے قرضہ لینا اتنی ضرورت نہیں ہے، ہمیں ان کو قرضہ دینا یہ ہماری زیادہ ضرورت ہے، یہ پھر بھی دیں گے. کہا پی جاؤ، اور کہا دھڑلے سے کہہ دو نہیں دیں گے، کوئی کس نہیں ملے گی، جاؤ باڑ میں. پھر ہوگا کیا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں ہوگا، کیونکہ تم ایک نیو کلیئر پاور, ایٹمی طاقت ہو, ککھ بھی نہیں بگاڑ سکتے تمہارا. یہ سمجھ میں آ رہی ہے بات, اور حقیقت ہے یہ. تو اب دیکھو, ایک آدمی نے محنت کی, اگر ڈاکٹر عبدالقدیر خان کسی خانقاہ جوائن کر لیتے بچپن سے ہی, یونیورسٹی میں ہوتے خانقاہ میں چلے جاتے, خانقاہ میں تو جانا چاہیے تھا ان کو تاکہ جو تھوڑی بہت کمی رہ گئی وہ بھی پوری ہو جاتی. لیکن اس طرح سے جیسے آج کل ہم جوائن کرتے ہیں یا تبلیغ میں وقت لگاتے, تبلیغ میں بھی وقت لگانا چاہیے مگر دنیاوی اسباب کو ترک کرنا جائز نہیں. لیکن اگر وہ ایسے لگا لیتے باقی سارے کاموں سے جاتے تو پاکستان ایٹمی طاقت بنتا ہے بھائی, بنتا. ہمارے علماء کہتے ہیں کہ ایک ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور اس جیسے چند سائنسدانوں نے اسلام کی وہ خدمت کی ہے جو بڑے بڑے علماء نہیں کر سکے, وہ خدمت کر کے دکھا دی. کیونکہ اسلام کو اپنے وجود کو برقرار رکھنے کے لیے خدا کی قسم سب سے پہلے طاقت اور قوت کی ضرورت ہے, باقی چیزیں بعد میں. پاور نہیں ہوگی تو غیر کافر کھا کے ختم کر دے گا. دیکھو برما میں کیا ہو رہا ہے, مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے, کیوں مسلمان طاقت میں نہیں ہے؟ کیا وہاں مسجدیں نہیں ہیں؟ اتنی بڑی بڑی خوبصورت مسجدیں ہیں برما میں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, مگر کیسے کنٹینروں میں بھر بھر کے برما کے مسلمانوں پہ پیٹرول چھڑک کے آگ لگائی جا رہی ہے, ساری دنیا تماشا دے رہی ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا. پاور نہیں ہے ان کے پاس, طاقت نہیں ہے. جتنی مسجدیں بچی ہوئی ہیں نا وہاں برما میں, ایک ہمارے دوست ہیں ان سے میری براہ راست کبھی کبھار بات ہوتی ہے, ممکن ہے وہ بیان بھی سنتے ہیں وہ بیانات. وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی ڈر لگا رہتا ہے, ان کے گھر کے قریب بڑی خوبصورت مسجد ہے بہت بڑی, انہوں نے تصویریں بھی بھیجی مجھے اس کی. کہہ رہے ہیں ہمیں بھی افواہیں آتی رہتی ہیں کہ یہ جو برما کے بدھسٹ ہیں ان کا بہت بڑا ریلا آ رہا ہے ہمارے محلے پہ قبضہ کرنے کے لیے اور یہ مسجدیں گرانے کے لیے. تو ہم ڈرتے ہیں, ظاہر ہے بیچارے کر بھی نہیں سکتے کچھ, اتنی آبادی بھی نہیں ہے ان کی, نہ افرادی قوت ہے اور نہ مادی وسائل ہیں, کچھ بھی نہیں. نیک ہیں کچھ نہ ہو تو کم از کم کلمہ گو تو ہے نا, اتنا نیک تو ہر مسلمان ہوتا ہے نا, کافر سے تو اللہ کو زیادہ ہی محبوب ہے مسلمان. مسلمان کے پاس کوئی نیکی نہ ہو مگر کلمے کی نیکی تو ہر مسلمان کے پاس ہوتی ہے, مگر پھر بھی مار کھاتا ہے کیونکہ اللہ نے اس دنیا کو اسباب کے ساتھ جوڑا ہے. یہاں اللہ بتائیں گے کافر کے پاس طاقت آئے گی تو کافر کو فتح عطا کروں گا, اگر تمہارے پاس قوت اور طاقت ہوگی تم غالب ہوگے. لیکن کافر کے لیے صرف قوت اور طاقت ہے, تمہارے لیے قوت اور طاقت کے ساتھ ایمان بھی ہے, دونوں چیزیں ہیں. لیکن ہوں گی دونوں, ایک ہوگی تو نہیں ہوگا حساب کتاب. بات آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو اب ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے تعلیم حاصل کی, پاکستان کو ایک ایٹمی طاقت بنا دی. آج اسرائیل ڈرتا ہے, اسرائیل کی تیروں کا رخ کس کی طرف ہے؟ پاکستان کی طرف. انڈیا سے دوستی ہے, پاکستان سے دشمنی. کیوں؟ ان کو ڈر ہے تو کس سے؟ عراق سے بھی تھی لیکن عراق کا تیا پانچا کر دیا کیونکہ عراق کے پاس ایٹم بم نہیں تھا. اگر صدام حسین کے پاس بم ہوتا نا چلا دیتا وہ. تو جماعت اسلامی کے جو سابق امیر تھے نا قاضی حسین احمد, یہ ایک دفعہ چائنا دورہ ہوا ان کا, چائنا نہیں جاپان. تو جاپان کے صدر نے ان سے کہا کہ آپ لوگوں نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا. کیا نہیں کیا؟ اچھا نہیں, کیونکہ وہ پٹ چکے تھے نا بےچارے, ہیروشیما اور ناگاساکی کی ایسی کی تیسی کر دی تھی امریکہ نے ایٹم بم گرا کے. تو یہ جو بم ہے نا اس کا تصور اچھا نہیں ہے, یہ بم بم نہیں ہونے چاہیے. دیکھو ہمارے ملک میں کتنی تباہی ہوئی تھی ہیروشیما اور ناگاساکی کے, اب تک آثار ہیں. یہ جو ایٹم بم ہے نا یہ اچھی چیز نہیں ہے, انسانیت کی دشمن ہے یہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ دوبارہ دہرا دیتا ہوں, اب میں چنگ پونگ تو نہیں کروں گا نا جاپنی زبان میں, میں تو اپنی زبان میں بتاؤں گا نا آپ کو. جاپانیوں نے تو پتا چنگ پونگ کر کے کہا ہوگا, پھر اس کی ترجمہ ہوا ہوگا, پھر انہوں نے کوئی اپنی زبان میں کہا ہوگا, لیکن میں اپنے انداز سے بتا رہا ہوں کہ اس کا مفہوم, کہ وہ جو چنگ پونگ انہوں نے کہا اس کا مطلب کیا ہے. مطلب کیا ہے کہ بھائی آپ لوگوں نے ایٹم بم بنا کے اچھا نہیں کیا, یہ بم کیا ہے؟ انسانیت کا دشمن. محبت اور بھائی چارگی کو فروغ دینا چاہیے, پیس. اور ہمارے ایک وہ بنی تھی پیس لونگ آرگنائزیشن, ایک شخص نے بنائی تھی, ٹھیک ہے نا, وہ بھی بیٹھ کے گٹکا کھاتا رہتا تھا اس دفتر میں, بس اور کوئی کام نہیں. نام اس کا کیا تھا؟ پیس لونگ آرگنائزیشن. پیسے کمانے کے دھندے تھے, ایک تنظیم بنائی تھی, چلو میں بھی تھوڑا سا اثر ہمارے بچپن کا واقعہ ہے تو وہ بنا کچھ بھی نہیں, وہ اس کا ادارہ رہ گیا, باقی نام باقی ہے, رجسٹر ہوا ہوا ادارہ ہے, کچھ بھی نہیں اس میں. تو پیس لونگ آرگنائزیشن, بھائی پیس اور لو ہونا چاہیے, دھم دھماکے, بابر میزائل, غوری میزائل, ٹینک, یہ ٹریننگ اور یہ چھلانگیں رسیوں پہ, یہ نہیں, یہ سب چیزیں انسانیت کی دشمن. تو جب وہ اپنی چنگ پونگ سے فارغ ہوا نا, تو قاضی حسین احمد نے بڑا زبردست جواب دیا. اس نے بولا اگر آپ لوگ ایٹم بم بنا لیتے نا تو آپ لوگوں پر ایٹم بم کا حملہ نہ ہو. سمجھ میں آ رہی ہے؟ آپ اگر بم پہلے سے بنا کے رکھتے نا تو ہیروشیما اور ناگاساکی پر ایٹمی حملہ نہ ہو. تو یہ آپ کی تقریر جو ہے نا آپ اپنے پاس رکھیں, ہم آپ کی طرح کے بیوقوف اور احمق نہیں ہیں. اتنی ترقی جاپان نے کی ہے مگر آج بھی امریکہ کا بھیکاری ہے, امریکہ کا بھیکاری بنا ہوا ہے. ساری پالیسی امریکہ کی چلتی ہے جاپان کے اوپر, کشکول لے کے بھیک مانگ رہا ہوتا ہے امریکہ کے سامنے, حالانکہ میڈ ان جاپان کسی چیز پہ لکھا ہو نا تو وہ حرف آخر ہے. اتنے زبردست سائنسدان مگر کس کا محتاج ہے؟ امریکہ. کیوں؟ ایٹم بم جب سے گرا ساری ان کی جو ہے نا حساب کتاب ایک طرف ہو گیا. تو بڑا اچھا جواب دیا کہ بھائی اگر ایٹم بم ہوتا تو ایٹم بم نہ گرتا. یہ اس جواب کی میں ذرا تفصیل بیان کرتا ہوں کہ اگر ساری دنیا کمپرومائز کر لے نا, کوئی بھی بم نہیں بنائے گا, پھر تو ٹھیک ہے. پھر تو سب سے پہلے اسلام امن کی ترغیب دیتا ہے. اسلام تو یہ بھی حکم نہیں دیتا کہ چیونٹی کو بلا وجہ مارا جائے, کتے کو پانی پلانے پر جنت کی بشارت ہے. تو اس سب سے زیادہ زندگیوں کا محافظ کون ہے؟ اسلام. محبت کا سب سے بڑا درس کون دیتا ہے؟ اسلام دیتا ہے. لیکن اسلام کو معلوم ہے کہ آپ اگر نہیں بناؤ گے تو آپ کا دشمن بنا لے گا. وہ محبت اور لو کو نہیں مانتا, اس کی کوئی پیس لونگ آرگنائزیشن نہیں ہے. وہ دہشت گردی کے خاتمے کے نام پہ جو دہشت گردی کرے گا نا, آپ اس کا تصور نہیں کر سکتے. وہ لیبل لگاتا ہے اچھے, محبت کا درد, ایک دھماکہ دیا, بم گرایا, محبت کا درد دینے کے لیے. وہ 32,000 ٹن وزنی بم گرائے گا آپ کے ملکوں پہ, جس سے یتیم, غریب اور سب مر رہے ہوں گے. آپ کی حکومتوں کے خاتمے, آپ کے پیٹرول کے کنویں ان کے قبضے میں جا رہے ہیں سارے, آپ کے وسائل پہ قبضہ, اور نام کیا دے گا؟ دہشت گردی کے خاتمے تک یہ جنگ جاری رہے گی جب تک دنیا میں امن نہیں ہو جاتا. او بھائی تو جنگ ختم کر دے, امن ہو جائے گا. آئی بات سمجھ؟ ایک آدمی کھڑا ہوا ہے, آپ نے گریبان پکڑ کے دھکم پیل بکے مارنا شروع کیا, آپ لوگ کہیں کیا دہشت گردی پھیلا رہا ہے؟ کہہ رہے جب تک پھڈے بازی ختم نہیں ہوگی یہ پھڈے بازی جاری رہے گی. پھڈے بازی تو شروع ہی تم نے کی ہے, لوگ آرام سے بیٹھے ہوئے تھے, عراق کی اپنی حکومت تھی, پہلے اس کو پش کیا کویت پہ قبضہ کر, جب اس نے آپ کے کہنے پر کر لیا, دھکیل کیے, کویت کو نجات دلائی اور پورا عراق کھا گئے. پش بھی آپ نے کیا, دھکے بھی آپ نے دیے, اور جب دے دیے تو جب کویت سے نکل گیا تو واپس چلے جاؤ, واپس جانے کا نام ہی نہیں. تو اللہ کو یہ بات معلوم ہے کہ تم اگر بم نہیں بناؤ گے تو یہ اس سے بڑے بڑے بم بنا کے تمہیں پیٹتے رہیں گے, کوٹتے رہیں گے. اس لیے اللہ نے کہا کہ اگر تم نے دنیا میں امن قائم کرنا ہے تو تمہیں بھی ان کے جیسے بم بنانے پڑیں گے. تو اس لیے میرے بھائی, جو یونیورسٹیوں میں, کالجوں میں لڑکے پڑھتے ہیں, اللہ کا واسطہ دے کے کہتا ہوں کہ مسلمان قوم کو ترقی کے میدان میں آگے لے کر آؤ, یہ پہاڑوں اور پتھروں کا زمانہ نہیں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اگر دیکھو ہندوستان میں مسلمان تعلیم کے میدان میں پیچھے ہیں, اگر مسلمان آگے ہوتے تو ہندوستان میں مسلمانوں کی وہ ابتر حالت نہ ہوتی جو اب ہے. ایک لڑکے کا فون آیا انڈیا سے کہ میں سی اے کر رہا ہوں, میرے اور وہ کسی تبلیغ میں بھی وقت لگاتا ہے اور کہیں خانقاہ میں بھی بیٹھتا ہوگا, کہہ رہا میں سی اے کر رہا ہوں, چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن رہا ہوں. تو مجھے لوگ کہتے ہیں اسلام میں اتنی دنیا داری نہیں ہے, اسلام میں پکوڑے بیچو, یعنی میں اپنی تعبیر کر رہا ہوں, اسلام میں کیا ہے یہی پتہ چلتا ہے نا, سی اے نہیں کرو, ڈاکٹر نہیں بنو تو کیا مطلب ہے, پکوڑے بیچو. ہندو کیا ہے, وہ جناب تھری پیس سوٹ ٹائی پہن کے آفیسر بنا ہوا ہوگا, اور مسلمان چپڑاسی, کیونکہ مسلمان نے ساری زندگی تعلیم حاصل کی نہیں بیچارے. اگر اس کوئی نیک بھی تھا تو وہ خانقاہ میں بیٹھا رہا, تبلیغ میں چلا گیا ساری زندگی کے لیے, وہ بھی ٹھیک ہے, جانا غلط نہیں ہے میرے بھائی, لیکن ایک بہت بڑا طبقہ تعلیم میں بھی لگے تاکہ مسلمان قوم ترقی کرے, ورنہ اجتماعی سطح پہ عذاب آئے گا اور اس عذاب سے کوئی نہیں بچا سکتا, کیونکہ اللہ کا قانون ہے کامیابی کے اسباب اختیار کرو گے پھر دعا مانگو گے تو جو تم سے کوتاہی ہوگی وہ کوتاہی میں پوری کر دوں گا.
دعا کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ جب اسباب اختیار کرتے ہیں تو انسان ہے نا, بشر ہے, کمی کوتاہیاں بھی ہوتی ہیں, تو اللہ فرماتے ہیں کمی کوتاہی میں معاف کر دوں, اور اگر غیر مسلم کرے گا تو کمی کوتاہی کی سزا ملے گی اس کو, کیونکہ اس کے یہاں دعا نہیں ہے. تم کام تو کرو, اب تم چونکہ مسلمان ہو تمہارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی, ان کے ساتھ نہیں ہے. تم تھوڑا کرو گے زیادہ ترقی کر جاؤ گے, وہ بہت کریں گے پھر بھی نہیں. تو اب مسلمان کو کیا مسئلہ ہے, مسلمان کو یہ تھوڑا بھی نہیں کرتا. یہ پکوڑوں کے کاروبار, کوئی پکوڑے بیچنا کوئی غلط نہیں ہے, جس کو اللہ نے بیچارے کو اتنے وسائل دیے وہ یہی کام کرے, لیکن جس کو اللہ نے ذہانت دی ہے, جس کو اللہ نے ایک پڑھنے کا ایک سلیقہ دیا ہے, دماغ دیا ہے, وسائل دیے ہیں, اس کو تو آگے بڑھنا چاہیے اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ اللہ کے ماننے والوں کی ترقی کے لیے اس کو آگے بڑھنا چاہیے. تو وہی بات بار بار بتاتا ہوں کہ اسباب کو اختیار کرو گے تو کامیابی ملے گی, ورنہ بربادی ہے. پھر وہ بات ادھوری رہ گئی کہ اب اسباب کتنے اختیار کیے جائیں, کہاں تک. اس میں یہ ہے کہ شریعت کس کا حکم دیتی ہے, اعتدال کا. کس کا حکم دیتی ہے شریعت, اعتدال. وہ اعتدال کیا ہے, میں نے وعدہ کیا تھا آج کروں گا لیکن پچھلا بیان ہی ریپیٹ ہو گیا ذرا دوسرے انداز سے, ٹھیک ہے نا. تو وہی بات اور ذرا اچھی طرح دماغ میں اتارنے کے لیے کچھ مثالیں ذہن میں آ گئیں, تو یہ مثالیں یاد رہیں گی کہ نہیں یاد رہیں گی. اچھا, یہ دلچسپ بات یہ ہے کہ ہمارے جو ایٹمی سائنسدان ہیں نا, 99% نیک ہی ہیں, کمال کی بات, نمازی ہیں. جامعۃ الرشید نے ایک دفعہ بلایا تھا کچھ سائنسدانوں کو, تو ماشاء اللہ اتنی بڑی بڑی داڑیاں ان کی, حیران ہوئے کہ یہ چلے لگے ہوئے ہیں, تبلیغ میں بھی وقت لگا ہوا ہے. تو یہ پاکستان کے لیے فخر کی بات ہے کہ پاکستان کا جو سب سے حساس ترین ادارہ ہے اس میں 99% لوگ کیا ہیں, دین اور مذہب سے وابستہ ہیں. اور یاد رکھو یہ دین اور مذہب سے وابستگی کی وجہ سے ہی اتنی ترقی ہوئی ہے. اگر دین اور مذہب سے وابستہ نہ ہوتے تو کرپٹ ہوتے, بجائے پاکستان کو ایٹمی طاقت بنانے کے یورینیم کھا جاتے. سمجھ میں آ رہی ہے بات, نہیں آ رہی؟ کیونکہ جب دین نہیں ہوتا نا, انسان کیا کہتا ہے, بس جو کھا سکتا ہے کھا لو. تو سعودی عرب نے تو پاکستان کو سنا ہے بہت پیسے دیے تھے ایٹمی طاقت بنانے میں, سعودی عرب کا بڑا کردار ہے. تو کیا ہوتے اگر یہ ایٹمی سائنسدان دیندار نہ ہوتے, ان کا علماء سے رابطہ نہ ہوتا, اور ان کا تبلیغ میں وقت نہ لگا ہوتا, یا بزرگوں کی کچھ صحبت نہ اٹھائی ہوتی, تو پھر یہ کیا کرتے, ایٹم بم نہ بناتے بلکہ یہ کیا کرتے, کھایا, کھا پی کے بیٹھ چند پٹاخے پھاڑ دیتے شب رات. لوگ سمجھتے یہ کیا ہو رہا ہے, ایٹمی دھماکہ گیا, بہت بڑا شب برات کا پٹاخہ پھاڑ دیتے, لوگ الو بھی بن جاتے, بے وقوع بھی بن جاتے. جیسے ہمارے حکمران بناتے رہتے ہیں نا مختلف عنوانات, ہم نے وہاں دیکھا پاکستان کراچی میں لوکل ٹرین چل رہی ہے, لوکل ٹرین پر ٹریک بھی بچھا دی اور سب کچھ ہو گیا اور ریبن بھی کاٹ دی گئی اور دعا بھی ہو گئی. اس کے بعد ہم خوش تھے کیونکہ ہمارا مدرسہ ادھر ہی, ہم نے کہا ٹرین چلا کرے گی, ہم بھی یہاں سے گھر جایا کریں گے. بٹ وہ 15-20 سال ہو گئے, ٹرین نام کی کوئی چیز ہی نہیں, سب چیزوں کا ربن کاٹنے کے پیسے بھی لے لیے, ٹھیک ہے نا. وہ جو افتتاح کرتا ہے نا کہ میں افتتاح کروں گا, دعائیہ تقریب ہوگی, اس کے بھی تو پیسے ہوتے ہیں نا, دعوت ہوتی ہے کچھ ریفرنس, ہر چیز خالی, انجن بھی خرید لیا چائنا سے, ڈبے بھی خرید لیے, سب چیزیں آ گئی, آخری کا جو کام تھا وہ نہیں ہوا. وہ ڈبے وہیں کھڑے ہوئے ہیں, وہ بھی کسی کے سیاستدان کے گھر چلے گئے ہوں گے, ڈبے اسکریپ کروا کے بیچ باچ کے کھا گیا ہوگا. تو یہ ایٹمی سائنسدان دیندار ہیں, تبھی اس کی برکت ہے کہ پاکستان ایک مضبوط ریاست ہے, طاقتور ریاست ہے. اور عجیب بات, آخری بات بس بتاؤں, جامعۃ الرشید میں ایک سائنسدان کا بیان کروایا تھا, مجھے ان کا نام یاد نہیں آ رہا, نام آتا تو مزہ آتا آپ کو, کیونکہ سب پہچانتے ہوں گے, عبد القدیر خان کا نائب ہی سمجھے آپ اس کو. انہوں نے بیان ایسے کیا جیسے کوئی مولوی صاحب بیان کر رہے ہیں, ایسا دین پر, قرآن اور حدیث پر اس نے بیان کیا, تو ہماری روح خوش ہو گئی کہ دیکھو ہمارے سائنسدانوں میں اللہ نے ایسے لوگ پیدا کیے, مذہب سے واپس, اتنی بڑی داڑھی اس کی, اور اس نے قرآن سے ایسا زبردست بیان کیا نا کہ کیا نام ہے, سائنسی جو قرآن مجید میں سائنسی حقیقتیں اللہ نے بیان کی ہیں, اتنا مزہ آیا. ہم نے کہا کہ یہ کوئی دیکھ کے کوئی نہیں کہتا, کوئی اگر آپ دیکھ لیتے آپ کہتے ہیں یہ سائنسدان نہیں ہے, یہ کوئی مولوی صاحب ہے کسی مدرسے سے فارغ. تو اور جو لوگ پڑھتے ہیں وہ بھی اگر انہیں کی طرح کی زندگی گزاریں اور یہ سستی اور کاہلی چھوڑ, پڑا ہوا ہے اللہ رسول کے نام پہ, ٹھیک ہے نا, کھا رہا ہے کس کے نام پہ, کونڈے بھی کھا رہا ہے اور لنگر بھی کھا رہا ہے, اپنے پیسوں سے کھاتا ہوا انسان اچھا لگتا ہے, اپنے پیسوں سے کھائے گا. خانقاہ میں بھی جاؤ نا, پیسے ڈال کے لنگر کھا لیا. صحیح ہے نا, کھانا فری میں بھی جائز ہے, کوئی حرام نہیں ہے, لیکن خود سے کرو گے نا تو جب پیسے جیب میں ختم ہوں گے تو پھر کمانے کا جذبہ پیدا ہوگا, پھر آپ کہو گے یار تھوڑا نکلو باہر, کوئی ٹھیلا ویلا لگاؤ, کچھ کماؤ بھی تو نا, تو کمانے کا جذبہ پیدا ہوگا. اور فری میں پڑا رہے, کھاتا رہے کھاتا رہے کھاتا رہے, تو پھر نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ بالکل بیکار, بالکل بیکار. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ایسا بنائے جیسا اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو دیکھنا چاہتا ہے, اور اپنی ذات پہ حقیقی توکل پیدا فرمائے. وہ حقیقی توکل ابھی بھی رہ گیا ہے تھوڑا سا جو ہے نا, پھر ان شاء اللہ اگلے درس میں بتائیں گے. بہرحال جتنی باتیں آ رہی ہیں, دعا کرتا ہوں اللہ وہ باتوں کی توفیق عطا فرمائے جس میں میرا بھی فائدہ ہو اور سننے والے کا بھی فائدہ ہو. سبحانک اللہ وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. پرچہ بھیجا کسی نے بارات کی شرعی ایسے بھی قریب شادی ہونے والے, میں نے بارہ ہونے کی بارات نہیں ہوئی تو گھر والے سسرال دونوں ہنگامہ برپا کر دیا. سسرال کا لقب ایکسٹریم کا لقب دے دیجیے گا ناجائز. بھائی آپ نے منع کر دیا, آپ کی ذمہ داری ادا ہو گئی, اب ہنگامے نہ کریں. بارات سے منع کر دیں مضبوطی کے ساتھ, پھر بھی کر رہے ہیں تو اب آپ کی بس ذمہ داری پوری ہو گئی. کیا والد صاحب ہماری اجازت کے بغیر مال کر سکتے؟ مولانا طالب صاحب کا ایک کلپ سنا تھا, یہ فرمایا تھا کہ انہوں نے ایک واقعہ سنا تھا, نبی صاحب نے فرمایا تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, کیا یہ درست ہے؟ بے دینی میں میرے سسرال میں غالب ہے, میری بیگم پر بھی غالب ہے, دین کا عنصر غالب ہے. کوئی دعا دیتا ہے, کوئی دعا بتا دیں, بہت پریشان ہوں. بے دینی کا عنصر غالب ہے, یہ انہوں نے پوچھا ہے کہ ایک دعا مولانا طالب صاحب نے بیان میں کہا تمہارا اور تمہارا مال تمہارے باپ کا ہے, تو حدیث صحیح حدیث ہے, انت و مالک لی ابی کا, تم اور تمہارا مال کس کا ہے؟ تمہارے باپ کا. کیا مطلب؟ جب ابا پیسہ مانگے یہی سمجھ کے دے دیا کرو یہ ابا ہی کا ہے, کیونکہ آج آپ جتنا کما رہے ہیں یہ کس کی برکت سے کما رہے ہیں؟ ابا نے آپ کو گھر دیا, ٹھکانہ دیا, بچپن میں تعلیم دی, جو کچھ آپ کے ہاتھوں میں قوت اور طاقت ہے یہ کس کی وجہ سے ہے؟ ابا کی وجہ سے. تو ابا کو بھی کھلایا کرو, پلایا کرو, ان پہ خرچ کیا کرو, احسان سمجھ کے نہیں بلکہ یہ سمجھ کے میرا ہے ہی نہیں, یہ تو ابا آپ ہی کا تو ہے جو میں کھلا رہا ہوں. نیک اولاد ایسی ہی ہوتی ہے, اور نالائق اولاد وہ ہوتی ہے جو کہتی ہے ابا آپ اپنی وراثت میں میرا حق مجھے دیں. وہ باپ کے مال کو کیا سمجھ رہی ہے؟ اپنا. حالانکہ باپ ابھی زندہ ہے, تو زندگی میں تو اولاد کا کوئی حق ہے ہی نہیں اس. تو وہ زندہ, شریعت کہہ رہی ہے تمہارا اس کا ہے باپ کا, اور اولاد کیا کہتی ہے؟ جو باپ کا ہے وہ کس کا ہے؟ میرا ہے. الٹا حساب کتاب چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ مجھے صاحب, ہم سب خواتین چاہتی ہیں کہ اپنا بیان ایک گھنٹے کا رکھا کرے, کیونکہ آدھے گھنٹے بعد ساری لیڈیز اپنے گھر چلی جاتی ہیں, آخر میں ایک دو لیڈیز رہ جاتی ہیں, لہذا آپ اپنے بیان کا ٹائم کم کر دیں. تو بھائی بات تو مکمل ہوتی نہیں نا اگر بیان کا ٹائم ہم, اس میں بیان لکھا ہوا ہے, اگر ہم اپنے بیان, دیکھو بیان لمبا لکھا ہوا ہے نا, اس کا مطلب ہے لمبا بیان. تو کوشش کرتا ہوں اگلے ہفتے اور تھوڑا مختصر کر دوں اس کو, لیکن یہ کسی طرح بات سمیٹ کے کمپلیٹ ہو جائے نا. یہ ایک دو لیڈیز جو ہے نا, دو تو لیڈیز ہوتی ہیں, ایک لیڈیز نہیں ہوتی, ایک لیڈی ہوتی ہے. وہ ایک پٹھان آئے ہمارے یہاں صوبہ سرحد سے, ادھر کنڈکٹر لگ گئے وہ, میری بڑی اچھی دوستی تھی, تو انہوں نے وہاں تو لیڈیز کا لفظ اتنا زیادہ سنا نہیں تھا, تو مجھے کہنے لگے میں لیڈیزوں سے بہت تنگ ہوتا ہوں. کنڈکٹر تھے, کہہ رہے میں لیڈیزوں سے تنگ ہوتا ہوں. میں نے کہا یا تو لیڈی بولو یا لیڈیز بولو. جب لیڈیز جمع بنا دی تو لیڈیزوں, یہ تو پھر پوری بارات ہو گئی خواتین کی. تو وہ خواتین کرایہ نہیں دیتی ہوگی یا وہ راستہ نہیں دیتی ہوگی اس کو کنڈکٹر کو, تو کہہ رہا ہے لیڈیزوں سے میں بڑا تنگ ہوتا ہوں. میں نے کہا لیڈیزوں نہیں ہوتا, لیڈیز ہوتا ہے. تو ایک دو بھی لیڈیز نہیں, لیڈی. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت. آئندہ کوشش کریں گے تھوڑا مختصر کر لیں. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت.